أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله، آمين يا رب العالمين. الله کی مدد، اس کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم نوے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اور پروردگار ہمارے کاموں کو آسان کر دے. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ نواں پارہ شروع کریں، میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. پیارے نبی فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے شغف رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا، قیامت کے دن اسے اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اسی رفتار سے قرآن کو پڑھے جس رفتار سے دنیا میں پڑھتا تھا، اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جائے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ عمل کی مہلت صرف اس دنیا کی زندگی تک ہے، لیکن قرآن پڑھنا اور قرآن سے شغف رکھنا یہ وہ عمل ہے کہ اللہ قیامت کے دن بھی اس کی مہلت دیں گے کہ یہ عمل کرو اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ. اللہ ہمیں بھی اس کا حقدار بنا دے. نواں پارہ ہمارا شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين.
اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. انبیاء نے جب بھی دعوت دی، عام طور پر جس طبقے نے مخالفت کی، وہ امیر طبقہ، وہ سردار طبقہ، وہ لیڈر طبقہ، جنہیں اپنی لیڈری اور جنہیں اپنی سرداری اور جنہیں اپنی مال و دولت تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انہیں اسلام قبول کرنے میں اور اسلام کے اصولوں پر چلنے میں اپنے مفادات کا نقصان نظر آتا ہے، وہ اس دعوت کو کبھی برداشت نہیں کر پاتے اور کیا کہتے ہیں، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے. یہ وہی مزاج ہے کہ جب عقلی طور پر مات کھائی تو ڈنڈے کے زور پر انہوں نے مخالفت کی. اور ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان والوں کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وطن سے بھی لوگوں نے نکالا، بستیوں سے نکالا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے دین کی خاطر وطن چھوڑا لیکن وطن کی خاطر اپنا دین نہیں چھوڑا. شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں؟ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے. آپ دیکھیں کہ جو ایمان کی حلاوت پا جاتا ہے، جس کو ایمان کا مزہ لگ جاتا ہے، جسے اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، وہ ایمان سے، اسلام سے پھرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. پیارے نبی بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت پائی اس شخص نے جسے کفر کی طرف پلٹنا ایسے لگے جیسے آگ میں ڈالا جانا. اور واقعی ایمان کا مزہ آتا ہے، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مزہ دے دے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کی قوم کے سرداروں نے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. یہ فکرہ جو انہوں نے بولا، اس پر سرسری سے گزرنا چاہیے. یہ صرف اس دور کے لوگوں کی ذہنیت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے ہر دور کے لوگ جو پیسے پیسے پر جان دیتے ہیں، جن کا ایمان ہی صرف پیسہ ہے، وہ بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے، ہماری تجارت کیسے چلے گی اگر ہم سچ بولیں گے اور کھرے کھرے سودے کریں گے، یہ ہمارے معاملات جھوٹ، بے ایمانی، بد اخلاقی کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے، نہ تجارت چل سکتی ہے اور نہ ہی سیاست چل سکتی ہے، اور اگر کرپشن نہ کی، اگر جھوٹ نہ بولا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ رب کے کلام پہ یقین کر لیں، رب کے وعدوں پر یقین کر لیں، رب کے مزاج کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مخالفت کرنے والوں سے دنیا بھی چھین لیا کرتا ہے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے۔ جو لوگ نبی کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، جو نبی کے طریقے کو جھٹلاتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ انبیاء ہیں، اتنی محبت، اتنی دل سوزی کے ساتھ مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کسی کے لیے کیا خیرخواہی کر سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ تھوڑا سا رک کے ہم بھی سوچ لیں اس بات پر کہ ہمیں کون سا دین پسند ہے، ہمیں دین کب پسند ہوتا ہے؟ جب تک دین مسجد تک رہے، مدرسے تک رہے، خانہ کعبے میں جا کر عمرہ کرنے پڑے تو بہت دیندار، طواف اور سعی کے ساتھ چکر لگانے کے بجائے 14 بھی لگانے پڑے لگانے کو تیار، لیکن دین ہماری عملی زندگی میں شامل ہو ہمیں یہ گوارا نہیں۔ تجارت میں، دفاتر میں، شادیوں میں، بیڈ روم میں، لین دین میں، ہم نہیں چاہتے کہ اسلام وہاں داخل ہو۔ ہاں، مسجد تک رہے، رمضان تک رہے، حج تک رہے تو قبول ہے، ہماری زندگیوں میں آئے، ہمارے روز و شب کو بدلے، ہمارے طور طریقوں کو بدلے، لائف سٹائل کو، پہننے اوڑھنے کو، تو یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے اسلام پر چلنے والا بنا دے۔ اور لوگوں کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے، اسلام پر چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، کیسے مالدار صحابہ ہیں۔ اسلام کے اصولوں پر چلیں گے، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں حضرت شعیب کہہ رہے ہیں، فکیف آسی علی قوم کافرین، میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی افسوس تو اس پر ہو جو بیچارہ بھول کر بے خبری میں مارا جائے، لیکن جو سمجھانے کے باوجود اکڑ جائے اور جسے نصیحت کی بات پسند ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ میں کیسے ایسے لوگوں پر افسوس کروں، اور وہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں کیسے افسوس کروں، لیکن ان کے لفظ لفظ سے غم جھلکتا ہے۔ کتنا درد ہے اپنی قوم کا، ان کے ایمان نہ لانے کا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی درد اپنے لوگوں کا عطا کر دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ یہاں رک کر دیکھ لیں، سوچ لیں، اللہ تنگی میں کیوں ڈالتے ہیں، اللہ آزماتے کیوں ہیں، اللہ مصیبت میں مبتلا کیوں کرتے ہیں، اللہ کے تنگی میں مبتلا کرنے میں بھی حکمت ہے، کیا حکمت ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تو مجھ سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، پھر کسی بیماری میں، رزق کی تنگی میں، کسی آزمائش میں، مصیبت میں، آفت میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو یہاں غور کر لیجئے، لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو جھک جانا پسند ہے۔ انسان سوچے کہ اس سے کیا خطا ہوئی ہے، انسان رب کو پکارے جو اسے مصیبت سے نکال سکتا ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ہم پیچھے واقعے میں بھی پڑھ کر آئے، حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے میں، کہ اللہ نے حضرت آدم کی عاجزی کی وجہ سے ان پر اپنا کرم فرمایا، انہیں نبی بنایا۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو گڑگڑانا پسند ہے، اللہ کو نرمی پسند ہے، اللہ ہمیں بھی عاجزی عطا کر دے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ یہ اللہ کا دوسرا قاعدہ ہے کہ اللہ بدحالی میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، اور اس کی بدحالی بھی آزمائش ہوتی ہے اور اس کی خوشحالی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی نعمتیں چھن جانا یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے، اور نعمتوں کا مل جانا بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ کبھی اپنی زندگی کے کسی ایسے معاملے پر غور کریں، اس دور پر غور کریں کہ بہت بدحالی تھی، بڑی تنگی تھی، بڑی پریشانی تھی، غم تھا، اور کیسے پھر جائے نماز کھلے، قرآن کھلا، تسبیح، اللہ کا ذکر ہوا، اور اللہ نے اس بدحالی کو پھر خوشحالی سے بدل دیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر رب کتنا یاد رہا، پھر کتنی فرما برداری ہوئی۔ حالانکہ اللہ نے بدحالی میں بھی اسی لیے مبتلا کیا تھا کہ رب کی طرف رجوع کریں، اور خوشحالی بھی اسی لیے دی تھی کہ رب کی طرف پلٹیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وہ رب جو نعمتیں دینے والا ہے اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ اور دے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ بندے کو دنیا میں گناہ کی سزا پہنچتی ہے تو امید ہے کہ توبہ کرے، اور جب گناہ راست آ گیا، موافق آ گیا، طبیعت مزاج کے ساتھ ڈھل گیا، تو یہ اللہ کا بھلاوا ہے۔ پھر ڈر ہے ہلاک ہونے کا، جیسے کسی نے زہر کھایا اور اگر اگل دے تو امید ہے کہ بچ جائے گا، اور اگر پچ گیا تو کام تمام ہوا۔ اللہ جو آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال گدھے کی سی ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ میرے مالک نے مجھ پر جو بوجھ لادا ہے ناراض ہو کر لادا ہے یا خوش ہو کر۔ تو اللہ اس آزمائش کے وقت کو ہمارا اللہ اس آزمائش کے وقت کو ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے، ہمیں عاجزی سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تنگی اور خوشحالی یہ روٹین کی بات ہے، یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، لیکن وہ غلطی پر ہیں، اللہ آزما رہے ہیں۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، یہاں بستی کی جگہ پر اپنے شہر کا نام لکھ لیجئے، اپنے وطن کا نام لکھ لیجئے، اگر پاکستان کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکت چاہیے، رحمت چاہیے، رزق چاہیے، تو کیا کریں؟ ایمان اور تقویٰ، گناہوں سے پرہیز، نافرمانی سے پرہیز، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ چیز مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مستحق بنائے گی۔ اور برکت یہ نہیں ہے کہ چیز بہت زیادہ ہو، برکت محسوس ہوتی ہے، برکت ناپی نہیں جاتی، تولی نہیں جاتی، گنی نہیں جاتی۔ برکت یہ ہے کہ ایک گھنٹے میں وہ کام ہو جائے جو پورا دن میں نہیں ہوتا۔ برکت کھانے میں یہ ہے کہ کھانا کھا کے جو قوت حاصل ہو اس سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کی فرما برداری ہو۔ زندگی میں برکت یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ اللہ ہمارے وقت میں، ہمارے مال میں، ہماری زندگی میں برکت دے دے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ۔ مگر انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا، بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ آپ اپنے اوپر رکھ کر سوچئے، کیا میں بے خوف ہوں اس بات سے؟ کیا مجھے رب کی قدرتوں پہ یقین نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ سوتے ہوئے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ سوتے میں زلزلہ آ جائے؟ کیا ایسا نہیں ممکن؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، وہ مست ہوں، وہ مصروف ہوں، وہ کاروبار میں، اپنی مستیوں میں، اپنے مشغلوں میں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ کافر تو اللہ سے بے خوف ہو، اسے تو رب پر ایمان ہی نہیں ہے، اسے تو رب کی قدرتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مسلمان کیوں بے خوف ہو؟ کیا اسے رب کی شان، اس کا جلال، اس کی قدرت نہیں معلوم؟ وہ نہیں جانتا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ رات کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ اچانک پکڑ سکتا ہے۔ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے ریئیکشن کا خوف نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا اور لرزتا رہتا ہے، اور فاجر گناہ کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے۔ کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم گناہ کرتے ہوں اور چین اور سکون میں رہتے ہوں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ گناہگار اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے۔ اللہم انی اسألک خشیتک ما تحول بینی وبین معصیتک۔ پروردگار تو ہمیں اپنا ڈر دے دے جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعات میری اور آپ کی عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ واقعات میری اور آپ کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا ہم اس آیت میں یہ نہیں پڑھ رہے کہ اصبناہم بذنوبہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتا ہوں، قصوروں پہ پکڑ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں پلٹنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ اور اصلاح کے ذریعے پلٹنے والا بنا دے۔ مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ مہر کیا ہوتی ہے؟ جب ایک فرد نصیحت کی بات کو سننا ہی نہ چاہے، ہدایت کی طرف سے خود سی آنکھیں بند کر لے، جب وہ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت ہی نہ پکڑے اور اس سے اس کو نصیحت نہ ہو اور نہ ہی وہ حاصل کرنا چاہے، تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماں بھی بچے کو کھانا کھلاتی ہے، اور بچہ اگر منہ بند کر دے تو اسے نہیں کھلا سکتی۔ تو انہوں نے نصیحت کے دروازے اپنے دلوں پر خود ہی بند کر لیے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کہیں ہمارے دلوں پر کفل تو نہیں چڑھ گئے؟ اللہ ہمارے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہ تھے۔ یہاں دیکھیں ان کی انا آڑے آ گئی، ایک دفعہ کا انکار ہمیشہ کے انکار میں بدل گیا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم انکار کریں اور اس انکار پر پھر ڈٹ جائیں۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر کوئی پاس عہد نہ پایا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ شروع ہوتا ہے، اور قرآن میں ہمیں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہی ملے گا، اور حضرت موسیٰ ایلیٹ کلاس کے پاس جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے۔ تو میں اور آپ بھی یہ سوچ لیں کہ یہ ایلیٹ کلاس، سردار طبقہ، لیڈر طبقہ، عہدے والا طبقہ، ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، ان کو بھی کتاب کی ضرورت ہے، اللہ کے پیغام کی ضرورت ہے۔ جس جس کے پاس یہ موقع ہو کہ اس ایلیٹ کلاس تک وہ پہنچا سکتا ہو رب کا پیغام، اسے پہنچانا چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم کیا۔ میں اور آپ رک کر اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے کہ بس ان آیات کو گھول کر پی لیں، یا وظیفہ کر لیں، یا جن بھوت بھگانے کے لیے استعمال کر لیں؟ ہماری بہت ساری ترجیحات ہیں، ہمارے بہت سارے کرنے کے کام ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہم نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو ہائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ساری فہرست میں کہیں قرآن ہے؟ کہیں دین کا سیکھنا ہے؟ کہیں اللہ کا بندہ بننا ہے؟ کہیں ہم نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا؟ بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، جب اللہ کی آیات کا انکار ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سورج اللہ کی مرضی یا اللہ کی اطاعت کا انکار کر لے تو زمین میں کیسا فساد ہو؟ تو بس یہی فساد ہوتا ہے جب اللہ کے بندے اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے تو زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ آیت نمبر 104 میں دیکھیں، حضرت موسیٰ نے اس ایک آیت میں اپنا تعارف بھی کرا دیا اور اپنے رب کا تعارف بھی کرا دیا اور اپنا منصب بھی بتا دیا کہ میرا منصب کیا ہے، کہ میں تو رب کا پیغام دینے والا ہوں۔ کتنا پیارا منصب ہے جو کسی کو حاصل ہو جائے۔ کیا میں اور آپ اپنے لیے یہ منصب پسند کرتے ہیں؟ یہ منصب یہ مجھے مل جائے، آپ کو مل جائے کہ ہم لوگوں کو رب کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہاں حضرت موسیٰ کی دعوت کے دو نقطے، ایک تو وہ رب کا پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرا وہ قوم جو ظلم میں پس رہی ہے اس کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ آج بھی میری اور آپ کی دعوت یہی ہونی چاہیے کہ ایک تو لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیں اور دوسرا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں، انسانوں کو اپنے نفس کی غلامی سے نکالیں۔ یہ میرا اور آپ کا اور امت محمدیہ کا مشن ہے۔ جو لوگ پس رہے ہیں ظلم کے نظام کے اندر، بے دینی کے طوفان میں جو وہ غرق ہو رہے ہیں، اس قوم کو اس ظلم سے نجات دلانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ دعویٰ جب ہوتا ہے تو دلیل دینی پڑتی ہے، عمل سے دلیل دینی پڑتی ہے۔ میں اور آپ اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے پاس عمل کی کون سی دلیل ہے؟ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، یکا یک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے کہ ایک عصا تھا، لاٹھی تھی، اور وہ اژدہا بن جاتی تھی اور وہ اپنے بغل سے ہاتھ نکالتے تھے اور وہ چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ اس دور میں جادو کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہ معجزہ دیا جو لوگوں کو عاجز کر دے، جو لوگوں کو جادو کی حقیقت سمجھا دے اور رب کی طرف پلٹنا سکھا دے۔ اللہ نے وہ معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا، اور اس معجزے پر آپ غور کریں کہ ایک وہ چیز ہے جو اژدہا بن رہی ہے اور دوسری وہ چیز ہے جو کول اور شائننگ والی چیز ہے۔ ایمان بھی یہی چیز ہے، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اژدہا خوف کی علامت، ید بیضہ امید کی علامت۔ بس اس رویے کو ہم اپنا لیں، ایمان کے اس مزاج کو ہم سمجھ لیں کہ اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی زندگی تک تھا۔ اگر آج وہ عصا کہیں سے دریافت ہو بھی جائے تو وہ اژدہا نہیں بنے گا، وہ کبھی سانپ نہیں بنے گا، لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ معجزہ کہاں ہے؟ وہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ذرا پیار سے دیکھیے، چھوئیے اپنے قرآن کو، اپنے مصحف کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ معجزہ آج بھی دنیا کو عاجز کر دینے والا ہے، یہ معجزہ آج بھی عروج دلانے والا ہے، یہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ اس معجزے سے فائدہ اٹھا لیں، اس معجزے کو اپنی زندگی کا نصاب بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، پڑھیں، سمجھیں، نافذ کریں اور پھر اس معجزے کی برکتیں دیکھیں۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے اس دور کے لوگوں کی ذہنیت کہ وہ دین کی دعوت کو جادو کہہ کر جھٹلا رہے ہیں، دین کی دعوت کو جادو کہہ کر جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری بات وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ سے ہر دور کے فرعون کو دین کی دعوت دینے والوں سے یہی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہمارا اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، اقتدار پر قبضہ چاہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کی دعوت پھیل گئی تو ہمارا نظام بگڑ جائے گا۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے۔ ہر دور کے فرعون کو برے ساتھی، خوشامدی ساتھی ملے، دعا کریں اللہ ہمیں اچھے ساتھی دے جو ہمیں اچھے مشورے دیں، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ یہ اس دور کا میڈیا ہے جو سچ کو جھوٹ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ پروپیگنڈے کے لیے اس دور کا میڈیا استعمال کیا گیا۔ کل کا میڈیا بھی پروپیگنڈا اور آج کا میڈیا بھی پروپیگنڈا۔ اور یہاں یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ اللہ اپنے دین کا کام دشمن سے بھی لے لیتا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ کے پاس تو نہ اتنے وسائل تھے نہ اتنے ذرائع تھے کہ وہ دعوت کے پیغام کو عام کر سکتے۔ اللہ نے دین کے دشمنوں سے یہ کام لے لیا، فرعون سے کام لے لیا۔ اس نے یہ پیغام پوری سلطنت میں پھیلا دیا، لوگوں کو دعوت دی۔ دیکھیں اللہ تو اپنے دین کا کام دشمنوں سے بھی، کافروں سے بھی، پرندوں سے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہو۔ یہاں رک کر تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ انسان جس کا کھاتا ہے نا اس سے دبتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا والوں کا مطمع نظر کیا ہے، صرف دنیا۔ جادوگروں نے بھی دنیا کے لیے فرعون سے امیدیں لگائیں، اور فرعون نے بھی اقتدار بچانے کے لیے جادوگروں سے امید لگائی۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے۔ اچھا، اسکالر جہاں کہتے ہیں کہ یہ ادب کا نقطہ ہے، اور کسی گستاخ کو توبہ کی یا ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں جادوگروں نے جو ادب سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے، تو یہ چیز ان کے اندر کا جو ادب اور احترام ہے اسے دکھ رہا ہے۔ اور دوسرا، اس سے یہ بھی اسکالرز یہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ بعض لوگ اوپر سے تو یس کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے جی جی کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے احترام کی بات کرتے ہیں، لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والے ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو، حق تو حق ہے، پہلے پیش ہو یا بعد میں، دونوں صورتوں میں حق۔ کیسا کانفیڈنس ہے حضرت موسیٰ میں کہ کہتے ہیں تم ہی پھینکو۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی حکمت کا نقطہ ہے۔ آپ پہلے مخاطب کی بات سنیے، اس کے دل میں جو اعتراضات ہیں، جو سوالات ہیں، یا اس کی جو سوچ ہے، جب آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اس کی سوچ اور اس کے ذہنیت کے مطابق اسے جواب دیجئے۔ اور تاریکی کے بعد ہی روشنی کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ پہلے ان کی تاریکی یا ان کا جادو جو ہے وہ انہوں نے دکھایا، اور پھر حضرت موسیٰ نے جب حق کو اور معجزے کو پیش کیا تو وہ سارا جادو ختم ہو گیا۔ یہاں ہمیں یہ چیز پتہ چلی، انہوں نے جب اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، اور بڑا ہی زبردست جادو بنا کر لائے۔ باطل کے جتنے ہتھیار ہیں، پروپیگنڈے ہیں، جتنی بھی ان کی کاوشیں ہیں، واقعی وہ نگاہوں کو مسحور کرنے والی اور دلوں کو ڈرا دینے والی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مومن جس کے دل میں ایمان ہو، وہ کافروں سے نہیں ڈرتا، وہ ان کی چالوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں ان کے جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا۔ حضرت موسیٰ کی اس بات سے میں اور آپ یہ سیکھ لیں کہ ہم پیش کر دیں اپنا دین، ہم پیش کر دیں وہ معجزہ جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے قرآن کی صورت میں۔ اس معجزے کو اپنی زندگی میں اور معاشرے پہ نافذ کر دے۔ جتنے بھی بے دینی ہے، باطل ہے، ان کی جھوٹی ملمہ سازی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ نبی اور جادوگر میں کیا فرق ہے۔ جادوگر کا جادو جھوٹ ہے، فریب ہے، کرتب دکھا کر شہرت چاہتے ہیں، روب ڈالنا چاہتے ہیں، مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نبی کا معجزہ ایک حقیقت ہے۔ کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی اس معجزہ جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنا بندہ، رب کا بندہ بننا سکھا دے۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہوئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ جیسے سنار کو اصل سونے کا پتہ ہوتا ہے، ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے۔ ہر فن کا ماہر اپنے فن کو جانتا ہے، لہٰذا جادوگر بھی پہچان گئے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور کیا ہوا؟ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی مان لینے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی ایمان کی توفیق دے اور پھر اس پر ڈٹ جانے کی توفیق دے دے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ حق سامنے آ جائے، دل تسلیم کر لے تو ماننے میں جلدی کر لیں، اور اگر ایمان نصیب میں ہو تو ایک آیت، ایک نشانی، ایک واقعہ بھی انسان کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی ہزاروں نشانیاں نہیں دیکھیں، ایک نشانی نے انہیں پلٹا دیا۔ ہم کتنے سالوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اللہ ہمیں بھی پلٹنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی اس قرآن کے سائے میں، اس قرآن کے مطلوبہ معیار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والا بنا دے۔ فرعون نے کہا اس پر تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ مجلس تو فرعون نے سجائی تھی، پی اے دے کر اس نے جادوگروں کو بلایا تھا، محفل اس کی تھی، اور اس کی مرضی کے خلاف کسی اور نے بات کر دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے حق کی بات کریں چاہے جہاں بھی ہوں، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ کیوں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا؟ تاکہ سسک سسک کر جان دو، اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ کیسا ایمان، کیسا جذبہ! جب سمجھ آ گئی کہ جانا رب ہی کے پاس ہے تو کیوں نہ رب کو راضی کرتے ہوئے جائیں، اس حال میں جائیں کہ رب ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ یا تو پلٹنا رب کی طرف نہ ہو تو اپنی مرضی کر لیں، جب پلٹنا رب کی طرف ہے تو اس کی نافرمانی کر کے کس طرح کس منہ سے جائیں گے اس کے پاس؟ اے دل، تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا ضیاع ہے سو ایسا ضیاع نہیں۔ اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا نے حق کو ٹھکرا دیا تو ناکام حق نہیں ہوگا، بلکہ ناکام وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کریں، اور رب سے دعائیں مانگنے والے ہوں، نیکی کے رستے پہ ڈٹ جانے والے ہوں، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ اللہ ہمیں بھی دین پر ڈٹ جانے والا بنا دے۔ ایسے کپڑے ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں مگر ان کا رنگ نہ جائے، اور ہم اس کپڑے کو پسند نہیں کرتے جو پہلی دھلائی کے چکر میں اپنا رنگ کھو دے۔ تو اللہ کو بھی وہی بندے پسند ہیں جو سردی گرمی ہر طرح کے حالات میں دین پر ڈٹے رہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پسند کا بنا دے۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ یہ ہر دور کے فرعون کی چال، مسلمانوں کی نسل کشی، دو بچے خوشحال گھرانا، اور دوسری طرف آج جو حربہ ہے وہ کیا ہے؟ گلے پر چھری نہیں چلائی جاتی بلکہ دماغ پہ چھری چلتی ہے، ایمان پہ چھری چلتی ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ میری اور آپ کی نسل کشی کر رہے ہیں، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو، اچھے لیڈر کی نشانی دیکھیے، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ ایمان کا لیول بڑھاتے جائیں، نعمتوں کا لیول بڑھتا جائے گا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ ان کی باتوں پر بگڑے نہیں۔ انسان کتنا جلد باز ہے، جلدی کامیابی چاہتا ہے، لیکن پیغمبر امید دلاتے ہیں، ایمان والے امید رکھتے ہیں، سخت ترین حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ مکی دور کی صورت ہے، اس میں حضرت موسیٰ کی کہانی سنا کر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دے رہے ہیں، بعید نہیں کہ تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے اور پھر تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے۔ ایک اور امتحان جو اللہ دے کر آزماتا ہے کہ پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یہاں سے یہ بھی سیکھے کہ کفار سے مغلوب رہنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کا غلبہ دکھائے، اور اس کے غلبے میں میری اور آپ کی کوششیں بھی شامل کر دے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس غلبے میں استعمال کر لے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے اس مصیبت میں کیوں ڈالا؟ لعلہم یذکرون، پیچھے ہم پڑھ کر آئے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ پلٹیں، تاکہ وہ گڑگڑائیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی اس مصیبت میں مبتلا کرنے کی حکمت کیا ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بٹ ٹھہراتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ بھی کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم کہیں یہ نماز کا قصور ہے، یہ درس پہ جانے کا قصور ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں بدشگونی اس کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین میں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں بدشگونی شرک ہے۔ تین مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوئی وہم ہو جاتا ہے، مگر اللہ اسے توکل کی برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو بدشگونی سے، وہمیات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ کا حوصلہ دیکھیے، نبی کا مقام دیکھیے، کتنا حوصلہ ہے، کتنی محبت ہے، پھر بھی ان کی باتوں کو برداشت کیے جاتے ہیں۔ آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ ہم بھی یہ کہیں گے نا کہ ہائے اتنی مصیبتیں آئیں، اتنے عذاب آئے، پھر بھی اتنے وہ سرکش تھے، اتنے نافرمان تھے کہ وہ عاجز نہ ہوئے، وہ پلٹے نہیں۔ تو ذرا رک کے اپنا جائزہ لے لیں، کیا 71 کی جنگ میں بنگلہ دیش الگ ہوا تو کیا ہم پلٹے؟ کیا 2005 کا زلزلہ آیا تو ہم نے توبہ کی؟ کیا اس وائرس نے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو آپ کا کیا خیال ہے گھر گھر میں استغفار ہو رہی ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ سیزن ختم ہو رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، کھانے پکائے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ اللہ اکبر، دعا بھی خود نہیں کرتے، کہتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کر۔ سست قوم دعا بھی خود نہیں کرتی، مولوی صاحب کو دعا کے لیے بلاتے ہیں، اور جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو انسان اس سے مانگنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتا، تو تعلق نہیں ہے تو مانگنے میں بھی جھجک ہے۔ اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک مقرر وقت تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ یکایک اپنے عہد سے پھر جاتے۔ تکلیف دور ہوئی اور وہ جانمازیں بھی ختم، اور وہ وظیفے بھی ختم، اور دعائیں بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اگر تعداد میں کم ہے، اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں، ڈٹے رہیے دین پر، انشاءاللہ دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہے عزت دے، جسے وہ چاہے ذلیل کرے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ اللہ کے رستے میں جم جانا، اللہ کے دین پر جم جانا کامیابی کے لیے ضروری ہے، ڈٹ جانا کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور خوشیوں میں بھی اللہ کے نافرمان نہ بنے۔ فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے، اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بت بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اللہ اکبر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ علماء کہتے ہیں جاہل آدمی نظر نہ آنے والے رب کی عبادت کر کے تسکین نہیں پاتا جب تک اس کے سامنے ایک صورت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم اپنے لیے بت چاہ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اسی کلچر سے آئے تھے کہ جہاں بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ہم اپنا جائزہ لیں، انگریز کب کا جا چکا مگر ابھی بھی ہم ذہنی طور پر اس کے غلام ہیں۔ ہندوؤں سے کب سے اللہ نے نجات دے دی، ابھی بھی وہ ہندوانہ رسمیں ہمارے مزاج میں اور ہمارے روز و شب اور ہماری خوشی غمی کا حصہ ہیں۔ اور بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز بت ہے جو اللہ سے بڑھ کر عزیز ہو۔ اللہ ہمیں صرف اپنی بندگی کرنے والا بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی لڑائی میں تشریف لے گئے، وہاں مسلمانوں نے ایک بیری کا درخت دیکھا تو اللہ کے رسول سے یہ خواہش کی کہ جس طرح کافروں نے ایک درخت کو مقرر کر رکھا ہے جس پر وہ اپنے کپڑے اور ہتھیار لٹکاتے ہیں اور اس کے گرد جمے رہتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک بت بنا دیجئے جس طرح ان لوگوں کے بت ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں کی فطرت میں ہے کہ انہیں میلے ٹھیلے ظاہر نظر آنے والی چیزیں چاہیے جن سے وہ مرغوب ہوں اور جن سے وہ مانگیں۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، کوئی اور رب تمہارے لیے تلاش کروں؟ نہیں واللہ، اللہ ہم آپ ہی کو رب مانتے ہیں، آپ ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ رضیت باللہ ربن، پروردگار ہم آپ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی، اور اللہ فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی تمہاری۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، ہم بھی یاد کریں، اللہ نے ہمیں ہندوؤں کے ظلم سے نجات دی، وہ کیسے ہمیں محروم رکھتے تھے عہدوں سے، تعلیم سے، آزادی سے، اپنے دین پر عمل کرنے سے، اس میں بھی ہمارے پروردگار کی طرف سے آزمائش تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی، اور اللہ آگے بھی تو ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا۔ اللہ نے کیوں بلایا حضرت موسیٰ کو؟ اللہ نے انہیں کتاب دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، روشنی دینے کے لیے بلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، آرام چھوڑنا پڑتا ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے، روٹین ڈسٹرب ہوگی تو ہی کچھ سیکھ پائیں گے۔ یکسوئی چاہیے، تسلسل چاہیے، شوق چاہیے۔ کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ بلا کر لے گئے، یعنی وہ بے آرامی، مشکل حالات میں، آسانیوں میں، راحتوں میں، مزے میں بیٹھ کر علم نہیں سیکھا جاتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ آپ سوچیں کہ کیا 10 دن کے اضافے کا سن کے حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے ہوں گے، گھبرا گئے ہوں گے؟ اور اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ نہیں، 27 رمضان کی بجائے 29 رمضان کو قرآن مکمل ہوگا تو ہمارا کیا حال ہو؟ یقیناً حضرت موسیٰ بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارا بھی اس کتاب سے ایسا ہی دل لگ جائے۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اور ٹھیک کام کرتے رہنا، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار اگر اپنی جگہ کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہو تو کیا کرے، اپنا قائم مقام بنائے، اپنے اختیارات کسی کو سونپے اور اسے ہدایات بھی دے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں نقصان ہو سکتا ہے، کہاں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہر چیز سے آگاہ کرنا یہ لیڈر کی اور ذمہ دار کی خصوصیت ہے۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ قال ربی ارینی انظر الیک، اللہ اکبر، جس سے محبت ہے اس کو ملنا چاہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنے کی خواہش محبت کی دلیل ہے۔ کیا میرے اندر بھی کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے رب کو دیکھوں؟ وہ رب جس کے کلام کو جھومتی رہی، آنکھوں سے لگاتی رہی، شوق سے پڑھتی رہی، محبت کے ساتھ پڑھتی رہی، جس کی خاطر نیکیاں کرتی رہی، جس کی خاطر برائیوں سے بچتی رہی، جس رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہی، کیا اس سے ملنے کا شوق ہے؟ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقاؤک، پروردگار میں تیرے چہرے کی لذت کا سوال کرتی ہوں، اور تیرے ملنے کے شوق کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے کلام سے لذت لی، ہم یہ لذت کیسے پائیں؟ اس دنیا کی زندگی میں ان صحابی کا یہ قول یاد رکھ لیں جو کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کتاب پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسا شوق دے دے، اور اس جنت کی تیاری کرنے والا بنا دے جہاں رب کا دیدار ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی؟ یعنی اور کیا چاہیے؟ پھر اچانک جنتیوں اور اللہ کے درمیان حائل پردہ اٹھ جائے گا، اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف دیکھنا ہر اس چیز سے محبوب لگے گا جو وہ جنت میں دیے گئے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دیدار کی لذت کا شوق دے دے، اور اس دیدار کی لذت ہمیں عطا فرمائے قیامت کے دن اور جنت میں بھی۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ کیا چیز دے رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ کتاب، اللہ کا کلام، لے لو اسے اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیسے لے لیں اس کلام کو؟ زندگی کے ہر طرح کے حالات میں اس کتاب کو تھامنا ہے، نہیں چھوڑنا، نہ غموں میں نہ خوشیوں میں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے کلام کے لیے تو ہمارے پاس 2 گھنٹے بھی دن میں نہ نکلے، لیکن ذرا سی دل میں خیال آ جائے کہ آج فلان ڈش بنا لی جائے، بچے فرمائش کر لیں، چلو بناتے ہیں، سودا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، منگا لیتے، لیکن اللہ کا کلام سننے کے لیے وقت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کلام کے ساتھ جڑنے اور اس کو لینے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال، یعنی پکڑ کے رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکموں کو ٹیشو پیپر کا درجہ دے دے، جس کو چاہا استعمال کیا اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ اپنے قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، جن سے بچنے کا کہا ہے ان سے بچیں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ جو تکبر کرتے ہیں انہیں حق سمجھ نہیں آتا، انہیں اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ آپ تصور میں لائیں، اے نفتاری کے وقت سارا کھانا جل جائے، کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن پہنچے اور کوئی عمل ہمارے پاس نہ ہو۔ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت کے رستے پہ چلتے چلتے گمراہ ہو جائیں، گمراہ گناہگار ہدایت پا جائیں۔ اللہ سے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار تو نے ہدایت کے رستے پہ چلایا ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں استقامت دے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟